بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش ہے. ہمارا انٹرنیٹ پر پتہ ہے www.ahya.org.
یہ وہ کتاب ہے جس کو یہ مقبولیت, اور میرے عزیز آپ کو ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں میں اس لیے سنانا چاہ رہا ہوں, اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ المرء مع من احب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ایک صحابی رسول آئے کہنے لگے اللہ کے نبی, اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ کہنے لگے ماذا عادت چلا, قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی؟ اس نے کہا تیاری تو کچھ نہیں ہے, نمازیں پڑھتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, آپ سے اللہ سے رسول سے محبت کرتا ہوں, ابو بکر عثمان سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب, آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جو جس سے وہ محبت کرتا ہے. ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں, رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں, اصحاب رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں, اور ان محدثین سے محبت کرتے ہیں, ان صالحین سے محبت کرتے ہیں جن کے اوپر اللہ کا انعام ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا حجر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور میں نے ابھی بتلایا کہ انشاءاللہ ہمارا بھی نام انہی تذکرہ نگاروں میں, انہی سوانح لکھنے والوں میں, سیرت بخاری تحریر کرنے والوں میں, جہاں ان کا نام آئے گا وہاں مجھ کم علم اور بے عمل کا بھی نام اور آپ سامعین کا نام انشاءاللہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی فرشتے نوٹ کر رہے ہیں. اور قیامت کے دن عین ممکن ہے ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں تو یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی بن سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز امام بخاری کا نام کیا ہے؟ امام بخاری کا نام محمد. کیا نام ہے؟ محمد. یاد رکھنا امام بخاری کا نام کیا ہے؟ محمد ہے. ان کے باپ کا نام اسماعیل ہے, محمد بن اسماعیل. ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے. ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ ہے. اور ان کا لقب امام المحدثین امیر المومنین فی الحدیث ہے. ان کا لقب تمام نبی کی امت کے لوگوں نے, بڑے بڑے محدثین نے, بڑے بڑے علماء نے ان کو یہ خطاب دیا, اور سارے دنیا کے محدثین ان کے زمانے کے, ان کے بعد کے سبوں نے ان کو امام المحدثین کا خطاب عطا فرمایا ہے. اور امام محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب یہ ہے کہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم ابن مغیرہ بن برجذبہ بن زبزبہ, یہ ان کا پردادا لکڑ دادا جو ہیں ان کا کچھ پتا, وہ فارس کے تھے. بہرحال وہ مغیرہ کے نام پر ایک مغیرہ جو ہے پردادا تھے, یہ پردادا تھے وہ. بہرحال پہلے ان کے دادا پردادا لکڑ دادا کافر تھے, پھر وہ مسلمان ہوئے فارس سے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نسل میں یہ سلسلہ محمد بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ حضرت امام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا. والد کا نام اسماعیل تھا جن کی کنیت ابو الحسن تھی, اور ان کے والد بھی اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے, بڑے پائے کے حدیث پڑھنے والے, حدیث کو بیان کرنے والے, اور حدیث کو صحیح اور ضعیف اور موضوع اور سچی اور جھوٹی حدیثوں کو چھانٹ چھانٹ کر کے بیان کرنے والے تھے. اور ان کے والد حضرت امام مالک کے شاگرد تھے. کن کے؟ امام دار الہجرہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے. اور یہ مقام بہت کم لوگوں کو حاصل ہے کہ جس کا باپ بھی محدث ہو اس کا بیٹا بھی محدث ہو. یہ امام بخاری کو شرف حاصل ہے کہ امام بخاری کے والد محترم اسماعیل جو تھے وہ بھی محدث تھے, اور امام المحدثین حضرت محمد بن اسماعیل بھی تھے. اور ان کی والدہ نہایت ہی عابدہ اور زاہدہ اور ولیہ تھی. اللہ سے دعا کرنا, اللہ سے عاجزی کرنا ان کا کام تھا. بچپن میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد اسماعیل کا انتقال ہو گیا, جو بہت بڑے تاجر بھی تھے, اور مرتے وقت انہوں نے کہا کہ میں اپنے وارثوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ یہ تمہارے باپ کا مال ہے, اور یاد رکھو حرام کا ایک حبہ بھی اس مال کے اندر موجود نہیں ہے, شوق سے کھاؤ, ہم نے حرام کو کبھی اپنے مال میں. اور جن کا یہ ترہ امتیاز ہو, جن کا یہ خشیت الہی جن کے دلوں میں ہو, ان کی اولاد بھی تو ویسے ہی ہوگی. آج ہم اپنی اولاد کے جسموں میں حرام کھلا کھلا کر کے آج جوتے پڑھ رہے ہیں, لات پڑھ رہے ہیں, اور نہ جانے گالیاں دے رہا ہے بیٹا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے حرام کمائیاں ان کے جسموں. کچھ بھی ہو ہمارا بیٹا انجینئر بن جائے, کچھ کچھ بھی ہو ہمارا بیٹا وزیر اعظم بن جائے، کچھ بھی ہو ہم بڑے نیک نام بن جائیں، آپ حرام کما رہے ہیں، آپ حرام چوریاں کر رہے ہیں، غبن کر رہے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے محنت مزدوری حرام کر کے کھلا رہے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ اولاد کبھی حرام کھلا کر کے تمہاری وفادار ہو سکتی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کا بھی گناہ تمہارے اوپر آئے گا، اور جو تم نے کمایا ہے تم ہی اپنی قبر میں لے کے جاؤ گے، تمہارا بیٹا بانٹنے کے لیے اس گناہ کو تیار نہیں ہوگا۔ یاد رکھو میرے مسلمان بھائیو، خود بھی حلال کھاؤ، سسکو تڑپو بھوکے، لیکن کبھی حرام کمائی یا حرام خوری کی طرف اپنے ہاتھوں کو نہ بڑھانا، حرام کر لو اپنے اوپر، بچہ مر جائے مر جائے، حرام کبھی کسی کا نہیں لینا۔ میرے عزیز یہی شان تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ، بچپن میں امام بخاری کے والد کا انتقال ہو گیا، امام بخاری کی آنکھیں چھوٹے تھے جب ہی ان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، بے نور ہو گئیں، اندھے ہو گئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ ماں کی شفقت، ماں کی محبت، ماں نے گڑ گڑا کر کے رب سے دعائیں کی، اللہ عزوجل سے دعائیں کی۔ خواب روایات کے اندر آتا ہے کہ خواب کے اندر ان کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نظر آئے، اور انہوں نے یہ بشارت دی کہ تیری عز اور تیری گریہ وزاری کو اللہ نے سماعت کر لیا ہے، اور یہ خوشخبری ہے کہ تیرے بیٹے کی آنکھیں واپس ہو گئی ہیں۔ چنانچہ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ جب صبح ہوئی میں نے آنکھیں کھولی تو میرا بیٹا میرے بغل میں بیٹھا، دونوں آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، اللہ نے راتوں رات اس کی نگاہیں واپس کر دی، اس کی روشنی واپس کر دی میرے بیٹے کی۔ یہ ضرور آنے والا امام تھا جس کے اوپر اللہ نے بچپن سے ہی اپنی مہربانیاں کی ہوئی تھیں، اپنا فضل اور اپنا کرم کیا ہوا تھا۔ ماں کہتی ہے میرا بیٹا میرے بغل میں بیٹھا، دونوں آنکھیں، اور ائمہ لکھتے ہیں محدثین کہ امام بخاری کی آنکھیں اللہ رب العزت نے اس قدر تیز فرما دی تھی کہ کیا دنی راتوں میں بیٹھ کر انہوں نے بڑی کتاب جو چادنی راتوں میں بیٹھ کر کے انہوں نے تاریخ کبیر جو کئی جلدوں کی کتابیں ہیں انہوں نے اس کا متوجہ چاندنی راتوں میں بیٹھ کر کے لکھا تھا، نہ کوئی چراغ تھا نہ کوئی بتی، اتنی تیز نظر، اور وہ دے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ اس کے خزانے میں کیا کمی ہے میاں؟ وہ دینے پہ آئے تو کیا کرنے کے دے سکتا ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا کہاں ہوئے؟ امام بخاری یہی افغانستان سے اور آگے جائیں ماوراء النہر، بخارا کا علاقہ، قرغیزستان، آج جو پہلے یہ خریف گوری چمڑی جو تھی، روسیا کی ریچھ، جو سفید ریچھ جانور جو آج چیچنیا کو کے مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، چیچنیا کے اوپر ظلم اور ستم ڈھا رہے ہیں، اور جدھر دیکھو خون کی ندیاں مسلمانوں کی بہا رہے ہیں۔ پہلے یہ ریاستیں بخارا اور ترمیز اور سمرقند اور بیکند، یہ سب یہی علاقے تھے جو ان روسیوں کے قبضے میں تھے۔ ابھی کچھ سالوں پہلے الحمدللہ انہیں آزادی اللہ عزوجل نے عطا فرمائی ہے۔ بخارا کے رہنے والے تھے، حضرت خراسان میں، خراسان کا مشہور علاقہ، خراسان کا مشہور شہر ہے بخارا، جو اس وقت آزاد ریاست میں شامل ہے اور روس کے قبضے میں تھا۔ یہ سمرقند اور بیکند کے قرب و جوار میں یہ شہر واقع ہے، ماوراء النہر، افغانستان کے بعد جو ماوراء النہر نہر کے اس پار جو ملک کہلاتے ہیں وہاں یہ علاقہ واقع ہے۔ وہاں آپ کی بخارا کے اندر پیدائش ہوئی۔ آپ کی تاریخ پیدائش شوال، عید کا جو مہینہ ہوتا ہے 13 شوال، سن 194 ہجری، یعنی اسلام کی دوسری صدی میں، 100 سال گزر گیا اسلام کا، دوسری صدی میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ جس طرح عید کا چاند نکلتا ہے امت مسلمہ کے لیے، اسی طرح سے شہر شوال میں عید کا چاند بن کر کے نکلے، پیدا ہوئے، اور اللہ بچپن میں اور بچپن ہی سے اللہ رب العزت نے ان کو کافی شوق عطا فرمایا تھا، ذوق عطا فرمایا تھا، حافظہ اتنا تیز تھا اللہ اکبر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا، کہ میں ابھی بتاتا ہوں کہ حفظ حدیث کا شوق، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے یاد کرنے کا شوق بچپن ہی سے ان کو ہو گیا تھا۔ چنانچہ امام وراق پوچھتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کو حدیثوں کے یاد کرنے کا ذوق اور شوق کب سے پیدا ہوا؟ قرآن کے تو خیر حافظ تھے ہی، وہ تو سب ہوتے ہیں، اکثر ہوتے ہیں، احادیث کے حافظ کون ہوتے ہیں؟ احادیث کو کہنے لگے کب سے آپ نے شوق پیدا ہوا یاد کرنے کا؟ کہنے لگے کنتو عشر سنین وقل، میں 10 سال یا 10 سے کم سال میری عمر تھی جبھی سے میرے دل کے اندر احادیث کے یاد کرنے کا شوق پیدا ہو گیا. چنانچہ بچپن کا ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ خراسان کے ایک مشہور محدث، اور جیسے آپ کے منطقہ قصیم کے مشہور محدث کون تھے، کون تھے جن کا ابھی وفات، جن کی وفات ہوئی، حضرت شیخ محمد بن عثیمین رحمت اللہ علیہ، جو اس زمانے کے فقیہ تھے، محدث بھی تھے. ایسے ہی اپنے علاقے کے بہت مشہور محدث علامہ داخلی رحمت اللہ علیہ تھے، درس حدیث دے رہے تھے. امام بخاری بھی بچپن سے جاتے تھے، ان کے درس میں بیٹھتے تھے. ایک دفعہ علامہ داخلی رحمت اللہ علیہ نے حدیث پاک کی ایک سند بیان کی. سند اس حدیث اس ان, ان, اس ان کو کہا جاتا ہے کہ جیسے عبد الرحمن نے عبداللہ سے سنا، عبداللہ نے عبد الغفار سے سنا، عبد الغفار نے محمد سے سنا، محمد نے انس سے سنا، انس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. تو یہ جو نام ہے نا، ان کو سند کہا جاتا ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سند کہا جاتا ہے. اور یہ ان میں اگر ایک آدمی دو آدمی جھوٹے ہوں، تو اس سند کے اس آدمی کے جھوٹے کی ہونے کی وجہ سے امام بخاری اس حدیث کو ضعیف قرار دے دیا کہ نہیں، ہم ایسے جھوٹے کی بیان کی ہوئی بات کو ہم نہیں مانتے. ہو سکتا ہے اس بیچ میں جھوٹی بات کہی. تو حضرت علامہ داخلی ایک سند بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے، انہوں نے بیان کیا کہ سفیان نے ابو زبیر سے سنا، اور ابو زبیر نے ابراہیم سے سنا. عن سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم، سفیان نے ابو الزبیر سے سنا، ابو الزبیر نے ابراہیم سے سنا. جب انہوں نے یہ سند بیان کی تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو برداشت نہیں ہوا. امام بخاری نے کہا کہ یہ سند غلط ہے، سند جھوٹی ہے، یہ صحیح نہیں. تو اتنا بڑا محدث وقت کا، اور ایک چھوٹا سا بچہ 10 سال کا، 11 سال کا لڑکا، ان کو ڈانٹا انہوں نے اور کہا کہ کیسے غلط ہے. کہا ایسے نہیں ہے یہ سند. کہا پھر، کہا آپ اپنے اصل کتاب کی طرف رجوع کریں جو آپ کے گھر میں ہے، اور دیکھیں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. چنانچہ اس وقت وہ خاموش ہو گئے اور اپنے گھر پہ گئے. انہوں نے اصل کتاب دیکھی تو واقعی جیسی انہوں نے بیان کی تھی ویسی تھی، ہے نا. تو ان کو حیرت ہوئی کہ یہ کیسے بخاری نے ہم مجھے ٹوک دیا. اب آج کل کے کوئی مولوی ہوتے تو کہتے، میاں تم جاہل آدمی، ہم سے پڑھنے آئے ہو یا ہمیں ٹوکنے آئے ہو؟ علم حاضر کرنا ہے تو چپ چاپ سنو، جیسا ہم اللہ دلم بول رہے ہیں ویسا کرو. آج کل یہی ہو رہا ہے نا، مولوی جو بتا دے بس اس کے پیچھے چلو. آپ نے سوال کر لیا تو آنکھیں اس کی لال کسی گجیڑی کی طرح ہو جاتی ہیں کہ سوال کر رہے ہو تم. چنانچہ اس عظیم محدث نے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹے تم نے صحیح بات کہی ہے، تو یہ بتلاؤ صحیح سند کیا ہے. تم نے جو مجھے ٹوکا ہے تم اب اس سند کو صحیح کر دو، صحیح سند کیا ہے؟ تو امام بخاری رحمت اللہ نے کہا کہ حضرت صحیح سند یہ ہے کہ سفیان عن الزبیر، وہ ابو الزبیر نہیں ہے وہ، بلکہ زبیر ہے وہ. اب باپ اور بیٹے میں فرق ہو جاتا. زبیر کے ابا نے روایت کیا، امام بخاری کہتے ہیں زبیر کے ابا نے نہیں بلکہ زبیر نے روایت کیا ہے اس حدیث کو. وہ ہوا ابن عدی، اور یہ زبیر وہ ہیں جو عدی کے بیٹے ہیں. انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ابراہیم سے روایت کیا. پیشانی چومی اس عظیم محدث نے. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اس وقت ان کی عمر کیا تھی، کہتے ہیں ان کی عمر اس وقت 11 سال کی تھی جب اپنے استاد کو انہوں نے ٹوکا تھا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے سند کو ٹوکنا. آج کل تو ناموں کو لوگ بھول جاتے ہیں، کہاں حدیث کی سندوں کو. اللہ اکبر. علامہ سلیم ابن مجاہد کہتے ہیں کہ ایک روز میں محدث وقت محمد بن سلام بیکندی کی خدمت میں حاضر تھا، جو بیکند وہاں کا علاقہ تھا. محدث صاحب نے فرمایا اگر تم پہلے یہاں آتے تو ایک ایسے لڑکے سے تمہاری ملاقات کرواتا جس کو 70,000 حدیثیں بر زبانی یاد ہیں. 70,000 حدیث. چنانچہ کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا، لیکن اتفاقاً ایک دن راستے میں ملاقات ہو گئی تو میں نے کہا لڑکے تم وہی ہو جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں؟ تو امام بخاری رحمت اللہ نے کہا حضرت صرف 70,000 ہی نہیں بلکہ اس سے زیادہ بھی مجھے یاد ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس حدیث کا مقام کیا ہے, مرفوع حدیث ہے, موقوف حدیث ہے, حسن حدیث ہے, ضعیف حدیث ہے, اس کو روایت کرنے والے کون کون لوگ ہیں, ان کے نام کیا ہیں, ان کی حالات زندگی کیا ہے, اور یہی نہیں بلکہ یہ کون سی تاریخ اور کون سے سن میں مرے ہیں مجھے یہاں تک یاد ہے. یہ تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ, اللہ عزوجل نے وہ دماغ عطا فرمایا تھا. اور ان کے فضائل, امام بخاری کی عمر جب 16 سال کی ہوئی اور اپنے علاقے کے تمام محدثین سے یہ علم سے آراستہ پیراستہ ہوئے تو اس وقت اپنے والدہ اور اپنے بھائی احمد بڑے بھائی جو تھے ان کے ہمراہ پہلا سفر انہوں نے حدیث کی تلاش اور علم کے حاصل کرنے کے لیے مکہ معظمہ کا کیا. مکہ معظمہ کے اندر سن 210 ہجری کے اندر یہ حج کرنے کی نیت سے آئے اور انہوں نے حج کیا. پھر ماں اور بھائیوں نے کہا اب واپس چلتے ہیں, لیکن امام بخاری نے کہا آپ کی محبتیں اپنے ساتھ ہیں لیکن مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس شہر میں رہ کر یہاں کے علماء سے ہمیں علم حاصل کرنا ہے, آپ جائیں. بھائی کے ساتھ ماں کو رخصت کیا اور خود مکے کے اندر 2 سال تک یہاں کے علماء اور مشائخ سے احادیث کا علم حاصل کرتے رہے. پھر اس کے بعد میں وہاں سے جب 18 برس کی عمر ہوئی تو پھر وہاں سے 212 ہجری کے اندر مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہاں بھی بڑے بڑے چوٹی کے محدثین موجود تھے, یہاں کی حدیثوں کو بھی انہوں نے ازبر کیا, یاد کیا. پھر وہاں سے علمی پیاس بجھانے کے لیے بصرہ کا سفر کیا, کوفہ کا سفر کیا, پھر بغداد کا سفر کیا, پھر شام کے محدثین سے ملے, پھر مصر کے محدثین کے پاس گئے, پھر جزیرے کے محدثین, پھر خراسان, پھر مر, پھر بلخ اور پھر حرات کے محدثین. غرض کس طرح سے دنیا کے اندر جہاں جہاں چوٹی کے محدثین اور اسلامی سلطنتیں واقع تھیں اور وہاں تابعین تبع تابعین پہنچ چکے تھے, وہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جا جا کر کے علم حاصل کیا الحمدللہ. اور ان کے علم کا شہرہ اللہ اکبر تقریباً ان کے علم کا 6 لاکھ. امام بخاری سے پوچھا گیا کہ صحیح بخاری آپ نے کیسے لکھی ہے, کہنے لگے 6 لاکھ حدیثیں. کتنی؟ 6 لاکھ حدیثیں مجھے یاد تھیں, میں نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے چھانٹ چھانٹ کر کے صحیح صحیح حدیثوں کو صحیح بخاری کے اندر جمع کیا ہے 6 لاکھ حدیثوں میں سے. اور اعتماد, اور ایک دفعہ بغداد کا واقعہ ہے یا کوفہ کا, وہاں گئے اور ہر دور میں اچھے لوگوں کے حافظین ہوتے ہیں, اس دور کے وہ کمپیوٹر تھے. آج کے اللہ رب العزت دماغ دیتا ہے نا بھائی, اس دماغ دیا ہے انسان کو تب تو اس نے لوہے اور لکڑ کے مشین بنا کے کمپیوٹر کا نام دیا کہ لوہے لکڑ بٹن دباؤ تو سب بتا دیتے, لوہے لکڑ پلاسٹک کے ٹک 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 بدن کرو یہاں سے بٹن دباؤ, آپ پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش امریکہ لندن بات کر رہے ہیں, یہ لوہے ہی تو ہیں کہ اگر میں بولوں تو 10 آدمی سنیں لیکن یہ لوہے ہیں جو ہزاروں تک آواز پہنچا رہے ہیں. کون پہنچا رہے ہیں؟ یہ کس نے, یہ ان کا کمال نہیں ہے, یہ اس خالق کائنات کا کمال ہے جس نے اس جیسا دماغ عطا فرمایا اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہر دور میں وہ ایسے لوگوں کو پیدا فرماتا ہے. اس نے پیدا کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیتوں کو. چنانچہ میرے عزیز, ان کے فضائل, ان کے مناقب, ان کے اخلاق, ان کے حالات بہت زیادہ ہیں. ایک ثقافت کے لیے ایک دو باتیں میں بیان کر اپنی بات میں امام بخاری کی ختم کروں گا, پھر امام صحیح بخاری کا کیا مقام اور مرتبہ ہے وہ میں کسی اور موقع پر انشاءاللہ. یہ مختصر سی سیرت کی جھلکی, ان کی پوری سیرت یہ دیکھو سیرت البخاری نام کی کتاب, علامہ عبدالسلام مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے سیرت البخاری. اتنی موٹی کتاب میں 1 گھنٹے میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں؟ میں نہیں بیان کر سکتا ہوں, اس لیے مختصر جھلکیاں میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے مختصر انداز میں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ یعنی اس طرح سے سفر کر رہے تھے, جہاز کشتی میں پانی کی کشتی میں سفر کر رہے تھے اور چلے جا رہے تھے. کشتیوں کا سفر جانتے ہیں, ہفتوں 10 دن کو, 10 دن 15-20 دن کا بھی ہوتا ہے. جا رہے تھے کشتیوں میں تو اکیلے تھے, راستے میں ایک کوئی مل گیا, بڑا ہل مل گیا, بڑا پیار محبت جتانے لگا. چنانچہ امام بخاری کو جانتا تھا, شہرت سنی تھی اس نے, چنانچہ بیگ وگ اٹھانے لگا, کشتی میں خدمت کرنے لگا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھولے بھالے آدمی, سیدھے سادے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کو راز کی بات بتا دی کہ میرے پاس 1,000 اشرفی میری تھیلی میں موجود. 1,000 اشرفی اس زمانے بہت زیادہ قیمت ہوتی تھی, موجود ہے. چنانچہ کیا ہوا کہ اس کی نیت خراب ہو گئی, اس آدمی کی نیت خراب ہو گئی. ایک دن ایک رات صبح سویرے اٹھ کر کے اس نے چیخنا شروع کیا، چلانا شروع کیا اور اس نے کہا کہ لوگوں میری 1000 کی اشرفی کی تھیلی تھی وہ چوری ہو گئی ہے، پتہ نہیں کس نے چوری کی ہے، لوگوں ہمیں بچاؤ، ہمارا مال بچاؤ، ہمارا مال دلواؤ، ہمارا مال دلواؤ۔ کشتی والے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی سب کی تلاشی لے لو، سب کی جھولیاں ہیں، سب کو دیکھ لو، جس کی جھولی میں نکل جائے وہی چور ہے۔ چنانچہ سب کی تلاشی شروع ہوئی، اللہ اکبر، امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے کیا کیا، اشرفی کی پوری تھیلی اٹھائی اور چپکے سے پانی میں پھینک دیا، پانی میں پھینک دیا۔ اور جب تلاشی ہوئی تو ان کے پاس بھی کوئی چیز نہیں نکلی۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد جب ساحل پہ کشتی پہنچی، سفینہ پہنچا ساحل پر، تو وہ آدمی جو تھا اس آدمی نے امام بخاری کو الگ لیا تنہائی میں اور اس نے کہا کہ میاں تمہارے پاس تو اشرفی کی تھیلی تھی 1000 کی، وہ تو ملی نہیں، کہا تم نے کیا کر دیا؟ کہا میں نے اس کو سمندر میں ڈال دیا۔ کہا تم نے سمندر میں کیوں کر ڈال دیا؟ کہا تمہیں عقل ہے؟ سنو ذرا غور سے سنو اس بات کو۔ کہا بخاری کو اس وقت دنیا ایک معتبر شخصیت سمجھتی ہے، میں نے زندگی صرف کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنے میں، بخاری کو دنیا ایک سچا اور پکا آدمی سمجھتی ہے، میں نے یہ عزت اور یہ مقام دولت سے نہیں خریدی ہے، بلے امانت اور دیانت سے خریدی ہے، اور چند ٹکوں کے عوض میری امانت کے اوپر شبہ کیا جائے مجھے یہ گوارا ہی نہیں تھا، اس لیے میں نے وہ اشرفی پھینک دی دریا۔ یہ مقام تھا، کیسے کیسے مصائب، کیسے کیسے مشکلات۔ اسی امام بخاری کو ایک وقت ایسا بھی آیا حاسدین پیدا ہوئے اور ان کے اوپر تہمت لگائی گئی۔ تہمت کیا لگائی گئی؟ کہ بخاری جو ہیں یہ قرآن کے الفاظ کو مخلوق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دو جماعتیں ہو گئیں شہر بخارا کے، بخارا کے اندر، وہاں سے یہ نکلے، پھر وہاں گئے کیا کہتے ہیں خراسان گئے، خراسان میں بھی یہی اختلاف شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس بستی سے باہر نکل کر کے دوسری بستی میں گئے، اور اس طرح سے وہاں سے گزرتے گزرتے خرتنگ کا ایک علاقہ سمرقند کے قریب ہے، سمرقند والوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیں اور ہم آپ کیا کہتے ہیں ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہاں سے جب بہتانوں کی تشہیر ہونے لگی اور لوگوں کے اندر یعنی افراتفری مچ گئی، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ خرتنگ پہنچ کر ایک دن تہجد کی نماز میں رب ذوالجلال کے دربار میں انہوں نے دعا کی کہ اے پاک پروردگار، یہ تیری زمین کشادہ تو ضرور ہے لیکن مجھ کمزور بندے پر تنگ ہو چکی ہے، اے اللہ اب اس دنیا میں جی نہیں لگتا، مجھے تو اٹھا لے۔ چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ چند ہی روز میں بیمار ہوئے اور بیمار ہو گئے اور چارپائی پکڑ لی انہوں نے، اور اس کے بعد وہ اسی بیماری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا اور وہ انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور انتقال عید الفطر کی رات میں انتقال پائے۔ کل عید ہے اور آج کی رات امام دنیا کا یہ امام، محدثوں کا امام، امام المحدثین اس دنیا سے رخصت ہوا۔ بوقت انتقال سن 256 ہجری کے اندر امام بخاری 13 دن تک 62 برس کی عمر پا کر کے اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس طرح سے علم حدیث کا یہ آفتاب عید کی نماز پڑھنے کے بعد، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں عید کے دن اس کو خرتنگ کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ جیسے ہی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو دفن کیا گیا، آپ کی قبر سے ایک خوشبو پھوٹی قبر سے، جو لوگوں نے محسوس کی، اور وہ خوشبو کئی دنوں تک اس قبر سے اٹھتی رہی اور لوگ اس کو محسوس کرتے رہے۔ پھر بعد میں فتنے کے ڈر سے اس کو لکڑیوں سے چاروں طرف سے گھیر دیا گیا تاکہ لوگ کسی فتنے میں نہ پڑے۔ تو یہ اللہ، گویا امام بخاری قبر کے اندر کیا گئے، احادیث کی وہ خوشبو پھوٹی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتوں کی۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، واقعات تو بہت ہیں اور ایسے ایسے واقعات ہیں احادیث کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا۔ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے امتحان لیا کہ یہ نوجوان جس کی داڑھی بھی ابھی سفید نہیں ہوئی ہے، یہ اتنا زیادہ مشہور ہو چکا ہے، اس کا امتحان لیا جائے۔ کوفہ پہنچے یا بغداد پہنچے، وہاں کا واقعہ ہے کہ دس آدمیوں کو وہاں کے محدثین نے جمع کیا, بڑے بڑے لوگوں کو, اور ان کو 100 حدیثیں دس دس حدیثیں بانٹ دی. دس 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 آدمی نے 100 حدیثیں تقسیم کر دی اور کہا بخاری کا بہت بڑا جلسہ ہونے والا ہے, اس جلسے میں بخاری کا امتحان لیا جائے گا. کیسے؟ 10 حدیثیں ایک آدمی کو, 10 حدیثیں ایک آدمی کو, 10 حدیثیں ایک آدمی, صرف 10 آدمیوں کو 10 حدیثیں دے دی گئیں اور ان حدیثوں کی سندوں کو الٹ پلٹ دیا گیا. ایک حدیث کی سند کو اس میں, اس حدیث کی سند کو اس میں, اس آدمی کو اس میں, اس آدمی کو اس میں. بیان کیا ہے عبداللہ نے تو کہہ رہے ہیں بیان کیا ہے سلیمان نے. اس طرح اس حدیث کو بیان کیا ہے عبدالغفار نے تو کہہ رہے ہیں بیان کیا ہے عبدالرحمن نے. سندوں کو پلٹ پلٹ دیا, خلط ملٹ کر دیا گیا. چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب اسٹیج پر پہنچے ممبر پر اور آپ کا درس شروع ہوا, اس کے بعد آپ کا جب امتحان لینا انہوں نے چاہا تو ایک محدث کھڑا ہوا, اس نے 10 حدیثیں پڑھی خلط ملت کر کے الٹا سیدھا, اور پوچھا بغداد یا کوفہ کے محدثین نے پوچھا بخاری یہ بتلاؤ یہ حدیث کیسی ہے. امام بخاری نے کہا لا ادری, مجھے نہیں معلوم ہے. دوسرا محدث کھڑا ہوا, اس نے 10 حدیثیں خلط ملت کر کے اس طرح سے بیان کی. پوچھا گیا ان حدیثوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا لا ادری, مجھے نہیں معلوم ہے. تیسرا کھڑا ہوا, اس نے پڑھی, امام بخاری نے اس کے بارے میں کہہ دیا مجھے نہیں معلوم ہے. چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, لوگوں نے, عوام تو عوام ہوتی ہے, لوگوں نے سمجھا یہ تو بہت بڑا مشہور آدمی ہے, اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. لیکن جو اہل علم تھے وہ بھانپ گئے کہ لڑکا بہت اونچی چوٹی کا لگ رہا ہے. ارے یہ امتحان کیا ہم لے رہے ہیں, یہ ہم اپنے اپنی بے عزتی کروا رہے ہیں, یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. اہل علم سمجھ گئے کہ یہ بڑا اونچے علم والا آدمی ہے. چانچے جب 10 آدمیوں نے 100 حدیثیں کتنی خلط ملت کر کے بیان کی تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سب کے بارے میں کہہ دیا مجھے نہیں پتا ہے. پھر امام بخاری کھڑے ہوئے اور کہا اے فلاں تو نے 10 حدیثیں بیان کی ہیں. کہا ہاں. کہا سن, تو نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں جس طرح اس نے بیان کی تھی, امام بخاری نے اسی طرح بیان کی. اور کہا دیکھ یہ حدیثیں ایسی نہیں ہیں بلکہ یہ حدیثیں اس سند کے ساتھ اس طرح سے صحیح طریقے سے ہیں. امام بخاری نے اس کے 10 حدیثوں کو صحیح سند کے ساتھ پیش کیا اور اس نے کہا اے فلاں ٹوٹ, تو نے یہ حدیثیں بیان کی. اس نے کہا ہاں. کہا یہ حدیثیں اس طرح سے نہیں بلکہ اس کی صحیح سند اس طرح سے ہے اور یہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہوئی ہیں. اس طرح سے تیسرے کو, چوتھے کو, پانچویں کو امام بخاری نے ترتیب کے ساتھ 100 حدیثوں کو جو خلط ملت کیا گیا تھا ایک ہی مجلس میں ماں سند کے اور صحیح سند کے ساتھ بیان کیا, لوگوں نے کندھوں پہ اٹھا لیا, کہا واقعی یہ امام المحدثین ہے. یہ مقام تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ. محدثین کے درس میں بیٹھتے تھے امام بخاری, ان کے ہاتھوں میں قلم کاغذ نہیں ہوتے تھے. بہت سارے کافی دن گزر گئے تو جو لوگ دوسرے بیٹھتے تھے لکھنے کے لیے احادیث, انہوں نے کہا کہ میاں تم خامخواہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو, آ رہے ہو, ہمیں خامخواہ تم تنگ کر رہے ہو, تم تو بیٹھ کے سنتے رہتے ہو, تم نے تو کچھ لکھتے نہیں, کم از کم تم لکھو تو صحیح. امام بخاری نے کہا لقد اکثر تم علیہ, تم نے مجھے تنگ کر دیا بات کر کر کے, روزانہ وہ ٹوکتے تھے. امام بخاری نے کہا اب تم نے مجھے تنگ کر دیا ہے, اب تم نے جو لکھی ہیں وہ حدیثیں بتاؤ ذرا, کیا تم نے لکھی ہیں؟ انہوں نے کاپیاں کھولی, حدیثیں پڑھنا شروع کی. امام بخاری نے کہا بند کرو, میں سناتا ہوں تم کو. جب سے محدث نے ان لوگوں کو حدیثیں بیان کی تھی اور وہ تحریر کرتے تھے, امام بخاری وہیں بیٹھ کر کے محدث کی ساری حدیثوں کو ازبر بر زبانی محدث کے سامنے بیان کیا اور اس سے بھی, اور کہا اب تم صحیح کر لو, تم نے یہاں غلطی کی, تم نے یہاں غلطی کی, تم نے یہاں غلطی. یہ وہ امام تھا امام بخاری. لیکن آج کچھ ایسے بھی جاہل مولوی ہیں جو اس صحیح امام بخاری کے اوپر تان و تشنی کرتے ہیں, قیامت کے دن ان کا راز کھلے گا. جو امام بخاری کے بارے میں کچھ یہ مفت کے مفت خور, مفتی حرام خور, یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں بھی ضعیف روایتیں ہیں, کیونکہ صحیح بخاری بڑی کٹھنائیاں ہیں, بڑی تلخ باتیں ہیں, میں ان میں داخل نہیں ہونا چاہتا, موقع ملے گا تو کبھی انشاءاللہ میں اسے بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی کس طرح امام بخاری کو تنگ کیا گیا ہے. تو میرے عزیزو, اتنا عظیم محدث تم کو ملا ہے جس کی کتاب صحیح بخاری ہے, اس کو پڑھو. اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ ساری صحیح حدیثیں بخاری شریف کے اندر موجود ہیں، نہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جتنی بھی بخاری کی حدیثیں ہیں الحمدللہ صحیح بخاری کے اندر جو موجود ہیں تو وہ ساری کی ساری صحیح ہیں اور امت کا اس پر اجماع واقع ہے. اور بھی کتابیں ہیں، صحیح مسلم ہے، سنن ترمذی ہے، سنن ابی داؤد ہے، کتنے بھی صحیح حدیثیں موجود ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ صحیح حدیثیں صرف بخاری میں ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ بخاری کے اندر، صحیح بخاری کے اندر جتنی حدیثیں ہیں ساری کی ساری صحیح ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو لوگوں اپنے نبی سے تعلق پیدا کرو، ان صالحین محدثین سے تعلق پیدا کرو، اور ایک حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، نذر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمع، اللہ ان نوجوانوں کو ترو تازہ رکھے جو میری باتوں کو سنیں پھر اسے یاد کر لیں اور پھر اسے جیسا مجھ سے سنا ہے ویسا لوگوں تک پہنچا دیں. اللہ ایسے لوگوں کو ترو تازہ رکھے، اللہ ہم سب کو ترو تازہ رکھے، ہم سب کو اپنے نبی کی باتوں کے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی سنتوں کو گھر گھر میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی صحیح طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان محدثین کے، ان علماء اور ان اولیاء اللہ کے نقش قدم پر اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں ابھی 10:30 ہوئے ہیں، لہجہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ مقصد کیا ہے، تو مقصد کچھ بھی ہے، میں بھی انسان ہوں. میرے عزیزو، آپ کے اس منطقے قصیم کے اندر 10 روزہ میرا پروگرام ہے اور روزانہ مجھ کمزور تو نہیں لگ رہا ہوں الحمدللہ، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہے نا، لیکن بہرحال انسان ہوں، گوشت پوش کا تھکا میں بھی، راتوں کو جاگنا اور دن کو تیاریاں کرنا، علمی باتیں لالا کا آپ کو سمجھانا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، تاکہ زبان بھی پکڑی جاتی ہے، یہ ریکارڈ ہوتی ہے، کل کو ہمارے اوپر بھی الزام لگ سکتا ہے، اس لیے بہت چھانٹ پھٹک کر باتیں آپ کی خدمت میں، تو اس کے لیے محنت اور جد و جہد کرنا پڑتی ہیں. ایک رات کو کامیاب کرنے کے لیے ان مشائخ سے پوچھئے انہوں نے کتنی راتیں، بیکار نہیں کہہ سکتا لیکن کتنی راتیں گزاری ہوں گی، ان سے پوچھئے. ایک رات کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کی یہ مجلس، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہر مجلس کے سننے والے کو اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے. آمین. یہ کچھ سوالات ہیں، میں مختصراً جواب دے دوں شیخ، اس کے بعد آپ لوگوں کا پروگرام جو بھی ہے. ایک ہمارے بھائی نے، اچھا ایک بات یاد رکھیں، اگر سوال موضوع کے تعلق سے ہو تو بہت بہتر ہے، ہے نا، خارج موضوع تو بہرحال پرہیز کریں ایسے سوالات سے، بلکہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی. دعائے قنوت جو وتر میں پڑھی جاتی ہے یہ حدیث سے ثابت ہے؟ بے شک حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑ کر کے یہ سکھائے تھے آپ نے، اور صحابہ کو وہ سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورتیں سکھائی جاتی ہیں، تو بے شک دعائے قنوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. کیا فجر کی نماز میں قنوت پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قنوت جو ہے نا، قنوت ایک ہے قنوت نازلہ اور ایک ہے دعائے قنوت. قنوت نازلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک ان بستی والوں پر جنہوں نے رال اور زکوان والے تھے نا، جنہوں نے صحابہ کرام کو شہید کیا، ان کے اوپر لعنت بھیجی تھی آپ نے دعائے قنوت نازلہ. تو آج بھی اگر مسلمانوں کے اوپر مصیبتیں کہیں کسی شہر، کسی بستی، کسی وطن میں، کسی ملک پہ ہیں، تو امام کو چاہیے کہ قنوت نازلہ وہ پڑھ لے، جائز ہے اس کے لیے، فجر ہو یا عصر ہو یا مغرب ہو، جائز ہے اس کے لیے، لیکن مسلسل پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اس طرح کے نوازل یعنی کوئی مصائب، مصیبت آ جائے تو پڑھنا چاہیے تاکہ یہ مصیبت دور ہو جائے. البتہ جو قنوت ہے، جو ہم وتر کی بات، وتر میں جو قنوت پڑھتے ہیں، اس میں بیہقی کے اندر، اور یہ حدیث صحیح ہے، اس روایت میں آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دعائے قنوت پڑھتے تھے، کبھی نہیں بھی پڑھتے تھے. تو جس طرح کو دعائے قنوت کا پڑھنا سنت ہے، اسی طرح کبھی کبھی اس کو چھوڑ دینا بھی دعائے قنوت کا، وتر نہیں، وتر تو پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، ہمیشہ وتر پڑھتے تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. اگر سفر میں ایسے نہیں موقع تو سواری پہ بیٹھ کے آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے تھے وتر کو، لیکن آپ پڑھتے تھے. تو قنوت کو وتر کے اندر کبھی پڑھیں کبھی نہ پڑھیں، دونوں سنت ہے، دونوں ثابت ہے. کیا داڑھی کو اوپر اور نیچے سے خط بنانا حدیث کی روشنی میں بتائیں؟ دیکھیں گلے کے اوپر یہاں بعض لوگوں کے بال ہوتے ہیں، گردن پر
تو بہتر ہے کہ اس کو وہ صاف کروا لیں, کوئی حرج نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. تو داڑھی, یہ گردن کے اوپر جو بال ہے یہ داڑھی نہیں ہے بلکہ داڑھی کا یہ ہے حصہ. تو لیکن احتیاط کریں کہ داڑھی کے بالوں کو نہ مطلب صاف کروائیں, تو ایسا کوئی اگر کروا لے تو کوئی حرج نہیں. البتہ یہ اوپر کا جو مسئلہ ہے خط, جس کو ہم کہتے ہیں کہ خط بنوانا, تو یہ داڑھی میں شامل ہے, نہیں بنوانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آدمی شبہ میں پڑ سکتا ہے. کیا بغیر وضو کے قرآن مجید ہاتھ میں لے کر پڑھنا جائز ہے؟ بغیر جنبی حالت کے عام حالات میں قرآن سنت کی روشنی میں بتائیں, اللہ جزائے خیر دے. دیکھیں قرآن کریم کو بڑی جو ناپاکی ہوتی ہے اس ناپاکی میں پڑھنا اور چھونا حرام ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی کے پاس وضو نہیں ہے تو بغیر وضو کے وہ قرآن کو پڑھ سکتا ہے, لیکن بشرطے کہ وہ بڑا ناپاک نہ ہو, یعنی جنبی نہ ہو. ایسی طرح سے اگر قرآن رکھا ہوا ہے یا ایسی بے وضو بھی ہے تو قرآن کو لے کر کے وہ پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج اس میں نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ بڑا ناپاک نہ ہو. بڑی ناپاکی کا مطلب یہ ہے کہ جنبی نہ ہو, احتلام نہ ہو, بیوی سے ہمبستری نہ کیا ہو. نماز کے سجدے میں جو تسبیح ہے عربی میں وہ صحیح بتائیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نماز کے سجدے میں جو تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, یہ صحیح تسبیح. اس کو تین دفعہ بھی, پانچ دفعہ بھی, نو دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور دوسری دعائیں جو اللہ کے نبی سے ثابت ہیں, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, سبحان الملک القدوس, سبحان الملک القدوس, یہ بھی آپ ربنا ورب الملائکۃ والروح, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا پڑھتے تھے. تو یہ سب ملا کے پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا چاہیے, تبھی جا کے سجدہ طویل ہوتا ہے, لمبا ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ اللہ سے کبھی اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے میں قریب ہوتا ہے. اس لیے اس قربت کی عالم حالت میں آپ اللہ سے وہ دعائیں سجدے کی یاد کر لیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں. اور جو اور بھی دعائیں ثابت ہیں آپ وہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں, شرط یہ ہے کہ قرآن نہ ہو. قرآن پڑھنا سجدے میں اور رکوع میں ممنوع ہے. اگر آدمی کافروں کے گھیرے میں ہو اور زندگی کے جانے اور موت کے آنے کا ڈر ہو تو کیا آدمی کلمہ کفر زبان سے نکال سکتا ہے, اور کیا کفر کے ساتھ شرک بھی آئے گا؟ قرآن حدیث کی روشنی بتائیں. سوال بڑا پیارا ہے. اصل میں اگر ایسی کوئی جان جانے کی بات ہے تو کلمہ کفر وہ کہہ سکتا ہے, لیکن شرط اس کے لیے یہی ہے کہ اس کا دل مطمئن ہو, ہے نا. تو وہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے زبان سے. البتہ شرک کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یا معاذ لا تشرک باللہ وان حرقت او قتلت. اے معاذ, کفر کی بات تو خیر الگ ہے, شرک اگرچہ تجھے بوٹی بوٹی کر دیا جائے یا تجھے آگ میں جلا دیا جائے, لیکن اللہ کے ساتھ شرک تو شرک نہیں کرنا چاہیے. کفر اگر آدمی کر دے تو کوئی حرج, شرط یہ ہے کہ اس کا دل مطمئن ہو اور جان جانے کا خطرہ. مثلا وہ کہہ رہا اللہ کو انکار کر دو, ٹھیک, اللہ کے نبی کو گالی دے دو, کوئی بات نہیں, کفر کر دیں آپ. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں تھے, آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روتے تھے اور کہہ اللہ کے نبی میرا مالک مجھے مارتا ہے, پیٹتا ہے اور کہتا ہے محمد کو گالی دے دے صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں اپنی جان بچانے کے لیے میں آپ کو گالی دے دیتا ہوں. میں آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں, اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ معاف کرنے والا. اللہ اکبر, خود گالیاں کھا لیں لیکن اپنے صحابی کو تکلیف دینے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا. تو یہ حدیث خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا کفر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا ہاں لا استطاعت, توبہ نہیں قبول کی جائے گی اس کی, قتل کر دیا جائے گا, یہ حکم. لیکن اگر وہ مجبور ہو کر نہیں اپنی مرضی سے گالی دے رہا ہے تو اس کو کیا کر دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا. وہ توبہ بھی کرے تو توبہ قبول نہیں مانا جائے گا کہ توبہ چلو ہم توبہ کر لیتے, نہیں, اس کو قتل کر دیا جائے. جیسے جادوگروں کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی بلکہ ان کو کاٹ دیا جائے گا. یہ ہے. لیکن شرک باللہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں اور نہیں کرنا چاہیے. اور اس کی میں ایک مثال دوں سمجھ جائیں گے. بیوی اگر اپنے مرد کو گالی دے دے, برا بھلا کہہ دے, کہہ دے تو میرا شوہر نہیں, تو کیا وہ بیوی آپ سے الگ ہو جائے گی؟ نہیں الگ. آپ کہو یا بدزبان ہے, چھوڑو, پاگل ہو گئی,
معاف کر دیں گے، مار پیٹ کے بھی معاف کر دیں گے. اور بعض عورتیں ہوتی بد زبان، گالیاں بھی دے دیتی ہیں بہن کو، ماں کو، سب کو سمیٹ دیتی ہے کہ نہیں؟ چھیڑ کے دیکھو کبھی، اللہ نہ کرے کبھی چھیڑو، چھوڑیں گے نہیں وہ. خاص طور سے سسرال کی بات ہے، کبھی چھیڑو تو مشکل ہو جائے گی، ہے کہ نہیں؟ تو وہ آدمی برداشت کر لیتا ہے، کر لیتا ہے، اور کرنے والے بیچارے کرتے ہیں. لیکن اگر وہی عورت آپ کے بسترے میں بڑے پیار محبت سے کسی لنگوٹی یار کو یا کسی کو سلائے، اسے آپ برداشت کریں گے؟ بولو،
ڈبل لاتی.
ہاں، ڈبل لاتی، ڈبل لات مار کے بھگا دیں گے. تو گالی گلوج آدمی برداشت کر لے گا. تو ہمارے اندر چھوٹی سی غیرت ہے، ہم بیوی کے بد زبانیاں، بیوی کی سلواتیں، بیوی کی نافرمانیاں، بیوی کی کچھ اس ادھر ادھر کی باتیں برداشت کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن لیکن اپنے بسترے میں کسی غیر مرد کی مشارکت برداشت. مثال سمجھنے کے لیے، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے. اللہ کا انکار کر دو، اللہ کے کس نبی کا انکار کرنا اگر مجبور ہو گیا ہے تو اللہ برداشت کرے کہ میرا بیٹا، میرا بندہ، دل اس کا مطمئن ہے میرے اوپر. اللہ جانتا ہے دلوں کو، اس کا دل مطمئن. کوئی بات نہیں، جان بچانے کے لیے اس نے میرا انکار کر دیا، میرے نبی کو گالی دے دی، جان بچ گئی اس کی، کیونکہ دل کی کیفیت کو اللہ. لیکن شرک ایسے ہی نہیں برداشت کرے گا جیسے ہم اور آپ برداشت نہیں کرتے. آج تو لوگ ہنسی خوشی سے شرک کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب علی ہم شرک ہی نہیں کرتے، یہ شرک تھوڑی ہے، ہے کہ نہیں؟ تو ان کا کیا حشر ہوگا؟ سوچ لو آپ، جب انسان مر جاتے ہیں تو عذاب اس لاش کی قبر کو ملتا ہے یا اس کے روح کو عالم برزخ میں؟ دیکھیں، قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے اور اس کے روح کو اللہ جب چاہتا ہے اس کے ذریعے سے اس کو کنیکشن ہوتا ہے، اور وہ دونوں کو عذاب ہوتا ہے، روح کو بھی اور قبر کو بھی. اور اس تعلق سے میری کیسٹ آنے والی ہے، گزشتہ سال ہی میں نے تقریر کی ہے عذاب قبر کی حقیقت، وہ پوری میں نے ایک حقیقت بیان کی ہے، ریاض کی تقریر ہے، ویڈیو آڈیو دونوں ہیں، جو انشاءاللہ بہت جلد آنے والی ہے البم میں، تو آ جائے گی وہ انشاءاللہ. کیا قرآن پاک کو چومنا اور ماتھے کے ساتھ لگانا صحیح ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اپنے بچے کو چومتے ہو. بھائی، بچے کو چومتے ہو، اللہ کے نبی چومتے تھے اس لیے چومتے، لیکن قرآن کو کبھی اللہ کے نبی نے نہیں چوما، ثابت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نہیں کرنا چاہیے، بہتر یہ، اس کا احترام یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھ کر اس کے مطابق عمل کریں، نہ کہ چوم چاٹ کر گیتا اور بائبل کی طرح سجا کے رکھ دیں اور مرنے پر حفظ جی لوگوں کو بلا کے پارے پڑھوا کے نان کھٹائیاں اور بتاچے تقسیم کر دیں. سوال، میرے کو شیطان دل میں بہت خطرناک وسوسے ڈالتا ہے، لیکن میں الحمدللہ قرآن و سنت پر جہاں تک ہو سکے عمل کرتا ہوں. برائے مہربانی تفصیل سے جواب دیں. اللہ سے آپ دعا کرتے رہیں، کیا؟ اللہم یا مقلب القلوب، اللہم یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک، ثبت. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے، تو یہ یاد رکھیں. اللہم یا مقلب القلوب، اے اللہ جو دلوں کا پلٹنے والا ہے، ثبت قلبی، میرے دل کو ٹھہرا دے، علی دینک، اپنے دین پر. وعلی علیہ وسلم اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.